بسم الله الرحمن الرحيم. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے جو ہمارے اسلاف کے اخلاق تھے، یعنی ان کی عادتیں تھیں، ان کی صفات تھیں، وہ غور سے سننا ہے، عمل کی نیت کرنا ہے، اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ سلف صالحین کے جو اخلاق تھے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھے. اگر ہم ان کے اخلاق کو اپنائیں گے تو ہم بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائیں گے. طریقہ تربیت کا یہی ہوتا ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں برابر شب بیداری کرتے، رات کو جاگنا، عبادت کرنا. سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، آدمی تھوڑا پڑھا لیتا ہے، گرمیوں میں بہت مختصر ہو جاتی ہیں تو آدمی چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں. سردیوں اور گرمیوں میں برابر شب بیداری کرتے اور یوں سمجھتے گویا ان پر فرض ہے. فرض تو نہیں ہے شب بیداری، لیکن فرض کی طرح برتاؤ کرتے. چنانچہ فرماتے، جو صوفی بغیر غلبہ نیند سو جائے اسے طریقت سے کچھ حاصل نہ ہوگا. نیند آ گئی، تھک گیا آدمی، غلبہ نیند کا ہو گیا تو سوئے. اس خصلت سے بھی بہت سے صوفی غافل ہیں اور تمام رات بآرام سوتے ہیں، جیسا کہ عوام الناس دنیا دار ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم شب بیداری کو لازم جانو، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریق ہے اور اس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان گناہ سے رکتا ہے اور اس سے بیماریاں زائل ہوتی ہیں. بیماری دور ہوتی ہے، گناہوں سے رکنا نصیب ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے. نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، جو میری محبت کا دعوے دار ہے اور جب رات ہوتی ہے سو جاتا ہے تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سردیوں میں تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ لحاف سے نکلا اور اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑا اور میرا کلام پڑھ کر مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، تم لوگ گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا ہے. سردیوں میں رات لمبی ضرور ہوتی ہے لیکن سردی کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، میڈیم جانا، استنجا کرنا، اٹھنا، آدمی چاہتا ہے گرم گرم پڑا رہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت میں کوئی آیت آ جاتی تو غش کھا کر گر جاتے اور ایسا حال ہو جاتا کہ کئی دنوں تک آپ کی عیادت کی جاتی اور اپنے اہل خلافت میں نہ دن کو سوتے نہ رات کو، بلکہ بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی. آپ فرماتے، اگر میں رات کو سوؤں تو اپنے آپ کو تباہ کروں اور اگر دن میں سوؤں تو رعیت تباہ ہوتی ہے جو لوگ ہیں اور مجھ سے ان کے بارے میں باس پرس ہونے والی ہے، وہ میری ذمہ داری میں ہے. طاؤس رحمت اللہ علیہ اپنا بستر بچھا کر صبح تک کروٹیں لیتے رہتے اور بالکل نہ سوتے اور بسا اوقات عشاء سے صبح تک ٹکٹکی باندھے کھڑے رہتے اور کسی وقت دیر تک سر نیچے کیے بیٹھے رہتے اور فجر تک نہ بولتے اور فرماتے، جہنم کا ڈر عابدوں کی نیند اڑا لے گیا. سلف صالحین جو شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا اور سویا رہتا ہے اس کو چہرے سے پہچان لیتے اور فرماتے، ہم نے تجھے اللہ کے دربار میں نہیں دیکھا حالانکہ فلاں فلاں حاضر تھا، پھر ایک دوسرے کی طرف تحائف بھیجتے. بشر حافی، ابو حنیفہ، یزید رقاشی، مالک ابن دینار، سفیان ثوری، ابراہیم ابن ادہم مرتے دم تک تمام رات قیام کرتے رہے ہیں. کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسا حوصلہ تھا ان کا. ایک دفعہ لوگوں نے بشری حافی سے کہا کہ آپ رات کو ایک گھنٹہ آرام کیوں نہیں کر لیتے، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا قیام فرمایا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون بہنے لگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے. سو میں کیوں کر سو ہوں، حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک گناہ بھی معاف کیا ہے یا نہیں. حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو تہجد کو چھوڑتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کے باعث چھوڑتا ہے. بس ہر روز غروب کے وقت تم اپنے نفسوں کی جانچ پڑتال کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو تاکہ تراد کو تہجد کی نماز ادا کر سکو. ابو جویریہ فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا اور کسی وقت ان سے علیحدہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو ان دنوں میں کبھی زمین پر پہلو لگاتے نہیں دیکھا. اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رات کے لیے کوئی بستر نہ ہوتا تھا. فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رات کو تجلی فرماتے ہیں تو پکار پکار کر فرماتے ہیں، کہاں ہیں دن میں میری محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ کیا دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت نہیں چاہتا؟ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں پر جھانکنے والا ہوں اور وہ میرے دربار میں مجھ سے بالمشافہ باتیں کرتے ہیں. میں کل جنت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا. مغیرہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھوں نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے داڑھی پکڑے ہوئے عشاء سے صبح تک کھڑا دیکھا ہے کہ رو رہے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما. اظہر ابن مغیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نہایت حسین خوبصورت ایک حور بہشتی دیکھی، تو میں نے دریافت کیا کہ تو کس کے لیے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس شخص کے لیے ہوں جو جاڑے کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے. علی ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات قیام فرمایا کرتے تھے. ایک دن ان کی بیوی نے کہا، کیا آپ کچھ آرام نہیں کرتے؟ انہوں نے کہنا مان لیا اور سو گئے. ان کو خواب میں ایک شخص ملا اور پیشانی کے بال پکڑ کر کہنے لگا، اٹھ اور نماز پڑھ اور اللہ کی عبادت کے لطف کو مت کھو. آپ فی الفور اٹھے اور اپنی پیشانی کے بالوں کو سیدھا کھڑا دیکھا اور آپ کے یہ بال مرنے تک سیدھے ہی کھڑے رہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے تو پتھر کی طرف سے ایک آواز آئی کہ رات کے قیام جہنم کے شعلے کو بجھاتا ہے اور پل صراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے، لہذا تجھے شب بیداری میں سست نہیں ہونا چاہیے. بس آپ نے اس کے بعد تا دم مرگ تہجد کی نماز نہ چھوڑی. اے دوست، ان باتوں کو یاد رکھ اور عمل کر. الحمدللہ رب العالمین. ہماری کمزوریوں اور ضعف کو دیکھ کر بزرگوں نے آج کل یہ طریقہ بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، وتر سے پہلے 4 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیا جائے کرے، پھر تہجد میں اٹھنے کی بھی نیت رکھے. آنکھ کھل گئی پڑھ لیا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اور 4 پڑھیں گے تو 4 اور 4 8 ہو جائیں گے، 8 پڑھیں گے تو 4 اور 8 12 ہو جائیں گے، 12 تک تہجد ہے ہی. اور اگر وہ نہیں ہو سکی رات کے اٹھنے کی نماز تو 4 رکعت تہجد تو ہو گئے جو بزرگوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی. اپنے آپ کو نہایت کمتر سمجھنا، سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہایت ذلیل سمجھتے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض اپنے شاگردوں سے تبرک حاصل کرتے اور اس کا خیال نہ کرتے کہ آپ مرید و شاگرد سے علم و عمل میں زیادہ ہیں. یہ اس وقت کرتے جب ان کو شاگردوں میں سے کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہ ہوتا. شاگرد بااعتماد ہو تو ان سے کرتے، بعض شاگرد فتنے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ میرا استاد تو میرا ہی تبرک لے رہا ہے تو میں تو اس سے بھی بڑھ ہی گیا، یہ فتنہ ہے. مروی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا قاصد یعنی اپنا آدمی احمد ابن حنبل کے پاس بھیجا کہ تم عن قریب ایک مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو اور انشاءاللہ اس سے سالم نکل جاؤ گے. یعنی قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے مسئلے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ معتزلہ کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان اختلافی رہا ہے, اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ معتزلہ کا ہم نوا ہم فکر تھا, تو اس نے امام احمد ابن حنبل کو بھی یہ کہا کہ قرآن مجید کو مخلوق کہو. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا. اس پر بڑے مظالم ہوئے, کوڑے مارے جاتے تھے, جیل میں بھیجا گیا, روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے, ہاتھ اتار دیے گئے تھے. اتارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کر دیتے ہیں کہ یہاں سے جوڑ ختم ہو جاتا ہے اور ہاتھ پھر اٹھ نہیں سکتا. سب ان پہ ہوا. تو یہ بات کہلوا کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کے پاس بھیجا. امام احمد جو ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی جو ہیں وہ امام محمد کے شاگرد ہیں, اور امام محمد جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. شاگرد ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ وہ خود بھی مجتہد ہو جاتے تھے, ان کو حق ہوتا تھا مجتہد ہونے کا. تو اس وجہ سے فقہ بہت ہو گیا, حنبلی فقہ الگ ہو گیا, شافعی فقہ الگ ہو گیا, حنبلی فقہ الگ ہو گیا. تو استاد صاحب نے شاگرد کے پاس بھیجا. خلاصہ یہ ہے, جب قاصد نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر دی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور اپنا کرتا اتار کر قاصد کو دے دیا. پہلے زمانے میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی خوشخبری کی اطلاع دیتا, اچھی بات بولتا, تو جو ان کے پاس ہوتا اس کو ہدیہ کر دیتے تھے. اب وہ لوگ ایسے ظاہر تھے کہ کچھ ہوتا نہیں تھا اپنے پاس, تو جو کرتا تھا وہی اتار کے دے دیا, لے جا بھائی خوشخبری تو نے دی ہے, لے لے ہدیہ. جب قاصد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کرتا لے کر پہنچا اور آپ کو خبر دی تو آپ نے دریافت کیا, کیا یہ قمیص امام احمد نے پہن رکھی تھی؟ ان کے جسم پر تھی یہ اس وقت, اتار کے دیا تم کو, اور اس کے اندر اور کپڑا تو نہیں تھا, اندر بنیان وغیرہ؟ اس نے کہا نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بوسا دیا اور آنکھ سے لگایا, پھر ایک برتن میں رکھ کر اس پر پانی ڈالا اور اسے مل کر نچوڑ لیا, اور اس پانی کو ایک شیشی میں اپنے پاس رکھ لیا. ان کے ساتھیوں میں سے جو کوئی بیمار ہوتا اس کو تھوڑا سا پانی دے دیتے, وہ اپنے بدن پر ملتا اور شفایاب ہو جاتا. اے دوستو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کی طرف غور کرو. حالانکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے. اللہ تعالی راست بازوں سے راضی ہو. اللہ کا ذکر غفلت سے کرنے پر غیرت کھانا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس بات سے سخت غیرت کھاتے, یعنی اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اللہ کا ذکر غفلت کی حالت میں کرے, اپنے لیے بھی نہیں دوسرے کے لیے بھی نہیں. مثلا والدہ کا اپنے بچے کو جب وہ رات میں جاگے اس کو سلانے کی غرض سے اللہ کا ذکر کرنا, مقصد تو اس کو اللہ کا ذکر کرنا ہے, تھپک رہی اللہ اللہ, تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف دھیان تھوڑی ہے, اس کا تو بچے کی طرف دھیان ہے. تو ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ذکر غفلت سے ساتھ, اللہ کا ذکر تابع بنا کے فون کی رنگ میں ڈال دیا اللہ کا ذکر, بھئی وہ مستقل کرنے کی چیز ہے, بل ارادہ کرنے کی چیز ہے, اس کو تابع بنانے کی چیز تھوڑی ہے کوئی. اللہ کا نام کی چین میں لٹکا دیا, محمد کا نام کی چین میں لٹکا دیا, صحیح چیز نہیں ہوتی, ادب کے خلاف. یقیناً اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر ہے. الحمدللہ رب العالمین. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نہایت نرم دل اور متحمل ہوتے, متحمل برداشت کرنے والے, اور ہر ایک کے لیے ایسے مطیع ہو جاتے جیسے اونٹ. جس حدیث میں نماز کی صفوں کے برابر کرنے کا حکم ہے, نماز کی صفیں برابر کرو, اس میں ہے لینو فی یدی اخوانکم, اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو, اگر آگے پیچھے کرا تو اکڑو مت. اپنے برابر کرنے کے لیے بعض کو ساتھی ایسا ایسا کرتے نا, چھوڑ دو نرم ہو جاؤ. اور صف برابر کرنا ہے, صف چپکانا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو صف کو سیدھا کرنے کا حکم فرماتے تو اس کے بعد میں صف کے کنارے پہ ٹھہر کے دیکھتے کہ اگر تیر مارے تو سامنے سے نکل جائے، کسی کو بھی ٹچ نہ کرے، سینہ برابر میں ہو سب کا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ان دونوں کے دو آدمیوں کے بیچ میں ہاتھ مارے تو ہاتھ اٹک جائے نیچے تک، کہ پیر کو پیر چپکا دیا لے آگے، مونڈے کو مونڈا چپکا دیا لگا کے. اس میں قریب رکھنا ہے، چپکا دینا نہیں، چپکا دینا تو ڈسٹرب کرنا ہے. چپکانے سے کوئی آدمی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، وہی بول سکتا ہے جس کو نماز میں خشوع سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، جس کو نماز سکون سے حاضر دماغی کے ساتھ پڑھنے کو عادت نہیں ہے، وہی آدمی دوسرے کے چپکنے سے ڈسٹرب نہیں ہوگا، دوسرے کی حرکت سے تو اس کو ڈسٹرب ہونا ہی ہونا ہے. چپکنے کا حکم نہیں ہے، یہ ٹچ کر دو، ہاں قریب رہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ، اتنا گیپ نہ چھوڑو کہ کوئی تیسرا آدمی جگہ ہے سمجھ کے گھس جائے، پھر تینوں ڈسٹرب ہوتے رہیں گے نماز ختم ہونے تک، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے. چھوٹی سی جگہ دیکھی گھس گیا کوئی آدمی. بعض مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ سیدھا نہیں کھڑے ہوتے بلکہ صف میں آڑا کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان کو دکھتا ہے کہ یہاں جگہ ہے، بلا لیا اس کو، آ جا آ جا آ جا. تو پہلے خود سیدھا کھڑا ہو کے دیکھ کے آئے بھی نہیں جگہ، اب وہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد یہ سیدھا ہوا، اب وہ تینوں پھنسے ہوئے. اچھا ایک مرتبہ اللہ اکبر ہوئی تو پھر السلام علیکم تک پھنسے ہوئے ہیں، پوری نماز ستیہ ناتھ یہاں سے. تو جس حدیث شریف میں ترغیب ہے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو، کندھے سے کندھا ملاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رینج میں ہو کندھے سے کندھا، کہ آپ کے کندھے کو دوسرے کندھے سے رینج ہو، برابر رکھا ہو، صف سے لائن سے رکھا ہوا ہو. چپکانے کو نہیں کہا گیا ہے. بہت لوگ اس میں غافل ہیں، بہت لوگوں کو اس حدیث شریف کے مطلب کا نہیں پتا ہے. بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ مبالغے کے طور پر اپنے پیر کو دوسرے کو لگا کے دیکھ لیا کرتے تھے کہ برابر میں ہے کہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں صفیں بندی بھی نہیں ہوتی تھی. اب تو صفیں اور ان کا کٹ بنا ہوا ہے کہ کہاں سے صف شروع ہو رہی. میں جنگل میں کھڑے ہیں، کوئی لین بنی ہوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے پیر ملا کے دیکھ لیتے تھے، لگا لیتے تھے، چپکا دیتے تھے. وہ بات صحابہ اپنے غلبہ محبت میں کرتے تھے تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بیان فرمائی، تو ایک صحابی جو ہیں وہ مسواک کان پہ رکھتے تھے ہمیشہ. اب صحابی مسواک کان پہ رکھتے تھے، بلکہ اب آپ آفس کو جا رہے ہیں تو مسواک کان میں لگا لیجئے. ایک ان کے اوپر غلبہ محبت تھی، ایک غلبہ تھا حضور کی بات کا، اختیار کرتے تھے وہ اس کو، وہ سب کے لیے حجت نہیں ہوتا تھا. وہ صحابی کا ہی عمل ہے وہ، لیکن دوسرے بھی تو صحابہ ہی ہیں جو یہ نہیں کرتے تھے، وہ ایک کرتے تھے بس. ویسا صحابہ کے عمل کو دیکھنے کا مطلب بھی ہر ایک کو نہیں آتا، ہے وہ صحابی کا عمل، لیکن 1,24,000 میں سے 1,23,999 نہیں کر رہے ہیں ویسا، ایک کر رہے ہیں ویسا. تو صحابی کا عمل وہ ان کے لیے، سب کے لیے حجت نہیں ہوتا، وہ ایک طریقہ رہتا اس کا بھی، صحابہ کے عمل کو دیکھنے کا بھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرتے میں گنڈی نہیں لگاتے تھے کبھی، گریوان کھلا رہتا تھا ان کا ہمیشہ. ان سے کہا گیا کہ آپ گریوان نہیں لگاتے، نہ سردی میں نہ گرمی میں. کہنے کو میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ کو گریبان میں گنڈی لگی ہوئی نہیں تھی. مجھے اتنا پیارا لگا وہ منظر کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں گنڈی نہیں لگاؤں گا، بس ختم. اتفاقاً آپ کو لگی ہوئی نہیں تھی، وہ انہوں نے نہیں لگانا شروع کر دیا. وہ حجت نہیں ہوتی سب کے لیے کہ بھائی کرتے میں گلے کی گنڈی نہیں لگانا اچھا ہے، سنت ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ سب تو لگاتے ہی تھے نا، حضور بھی جنرل حالت میں لگاتے ہی تھے. تو ایسے ہی ایک بخاری میں ذکر ہے کہ ایک صحابی اپنے پیر دوسرے صحابہ سے لگا دیتے تھے، اس کو بنیاد بناتے ہیں لوگ، مگر ان کو یہ اچھا پھر وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے چپکا دو بول کے، حدیث میں جو قریب رہنے کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ایک صحابی ایسا کرتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے اس کی وجوہات ہیں، ان کے پاس نہیں تھی وہ سہولتیں تو کہیں حضور کی مخالفت نہیں ہو جائے، بلکہ ان پہ غلبہ حال تھا ویسا، سب صحابہ تو نہیں کرتے تھے، حضرت ابوبکر نہیں کرتے تھے، حضرت عمر نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان نہیں کرتے تھے، حضرت علی نہیں کرتے تھے، خلفائے راشدین نہیں کرتے تھے، عشرہ مبشرہ نہیں کرتے تھے، بدریین اور احدیین نہیں کرتے تھے، وہ چیز ہوتی ہے رینج ہے، سیدھی رینج میں ہونا، سب سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے پیچھے نہیں ہونا، اور پنجے اگر آپ سامنے رکھے برابر تو آگے پیچھے ہو جاتے، ایڑی آپ برابر رکھے تو نہیں ہوتے، کیونکہ ایڑی کسی کی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، پنجے بڑے چھوٹے رہتے ہیں، بھائی کسی کو سات نمبر آتا ہے، کسی کو نو نمبر آتا ہے، کسی کو بارہ نمبر آتا ہے جوتا، ایڑی کے حساب سے ہے کیا، وہ سامنے کے حساب سے، سوائے ہندوستانیوں پاکستانیوں کے آپ دوسروں کو دیکھیں گے جب وہ سب بنائیں گے تو سامنے والی انگلیوں کا لحاظ رکھیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ سامنے کی انگلیوں کو ملاؤ گے تو تم برابر نہیں رہو گے، آگے پیچھے رہو گے، کیونکہ ایک کا نمبر بارہ کا ہے، ایک کا نمبر سات کا ہے جوتے کا، پنجے کا، ایڑی جو ہے نا سب کی ایک ہی سائز میں ہوتی ہے، قریب قریب نہیں، ایک آدھا پاؤں انچ کا فرق ہوتا ہے، بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمارے علماء کیا کراتے ہیں، ایڑی سیدھی رکھو تو آدمی سیدھا ہو جائے گا، پنجا بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نکل کے باہر نہیں آئے گا، اس کی پیٹ نکل کے باہر نہیں جائے گی، تو خیر یہ حدیث آ گئی تو میں نے اس کی تھوڑی وضاحت بھی کر دی تاکہ ہمارا ذہن اس معاملے میں بنا ہوا ہو کہ کیا ہے حدیث شریف کا مطلب کیا ہے، حدیث کا حوالہ دینا بہت آسان ہے مگر حدیث کا مطلب سمجھنا آسان نہیں ہوتا، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یکمن علم را دہمن عقل باید، ایک من علم کے واسطے دس من عقل چاہیے، ایک من علم کی بات کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کو سمجھ کے لیے دس من عقل چاہیے، عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، عقل استعمال کے لیے ہی ہے، اس کے حدود ہیں، بالکل استعمال کے لیے نہیں ہے ویسا بھی نہیں ہے وہ، خیر یہ مضمون دوسرا ہے جو ہمارے بزرگ پڑھ کے ہمارے بزرگ نے لکھا ہے، وہ دوسری بات ہے، سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نہایت نرم دل اور متحمل برداشت کرنے والے ہوتے اور ہر ایک کے لیے ایسے متی اور نرم ہوتے جیسے اونٹ، چھوٹا بچہ بھی نکل پکڑ کے لے کے چلے جاتا ہے، جس حدیث میں نماز کی صفوں کے برابر کرنے کا حکم ہے اس میں آیا ہے لینو فی یدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو، قرآن مجید میں ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نرم ہیں، اگر آپ سخت دل غصے والے ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، روکھاپن، سخت دلی، غصہ، ناراضگی، لوگ جمع نہیں ہوتے ایسے آدمی کی طرف، یکو بھائی شفقت، نرمی، سافٹنیس، اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں، اور لوگوں کا قریب ہونا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اے دوست اس کو یاد رکھ اور اس پر عمل کر، الحمدللہ رب العالمین، حاجی صاحب کے پاس چلیں، حاجی امداد اللہ صاحب کی مجلس میں جاتے ہیں، اب تک علامہ شارانی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اب حاجی صاحب کی مجلس میں، اب حاجی صاحب بہت بڑے آدمی تھے تو ان کی بات بھی ذرا ایسی رہتی تھوڑی، ان کی اپنی زبان میں، یہ تو ترجمہ ہے، اگر علامہ شارانی کی زبان میں رہا تو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آئیں گا، وہ تو عربی میں ہے زبان کتاب خاص، وہ تو مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ تحفۃ العشاق، مطنوی تحفۃ العشاق یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. حضرت نے یہ لکھا تھا کہ اللہ والوں کے، اللہ کی محبت کرنے والوں کے، اللہ کے عاشقوں کے تذکرے رہتے تھے. اس میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک واقعہ نقل ہوا تھا، تو ان کے استاد محترم، ان کے شیخ کی طرح رہنے والے حضرت حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس قصے کو تم منظوم کر دو، لکھ دو، لوگ پڑھیں گے، وہ فیضیاب ہوں گے، فائدہ ہوگا. تو پھر اس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی، اس پر بول رہے ہیں وہ. کر تو پیدا دل میں اپنے درد عشق، اپنے دل میں عشق کا درد پیدا کرو. تا تپے غفلت کو کر دے سرد عشق، غفلت کی جو تاپ ہے اس کو سرد کرے، غفلت کو ٹھنڈا کرے، عشق کی گرمی بڑھائے اندر، اللہ کی بھول کو دور کرے. میل سے غفلت کے کر کانوں کو پاک، غفلت کا جو میل ہے اس سے کانوں کو پاک کرو. ان کی زبان تشبیہی رہتی ہے بہت. بعد ازاں سنیے حکایت دردناک، اس کے بعد یہ دردناک قصہ سنو. گوش دل سے سن سری سقطی سے نقل، جس کے سننے سے تجھے آوے کچھ عقل. نقل اپنی کرتے ہیں حضرت سری، ایک شب کی جو کہ تھی غم سے بھری. ایک رات میرے دل میں غم بھر گیا. کہتے ہیں ایک شب ہوا یہ اضطراب، شب میں نے رات، اضطراب میں نے بے چینی. ایک رات بڑی بے چینی ہوئی، نہ رہا ورد و وظائف اور نقاب. جو عورت پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے کو دل نہیں بولا، وظیفے پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے کو دل نہیں بولا، سونے کو بھی دل نہیں بولا. خواب سونے کو بولتے ہیں، ایک سونے میں پڑھنے والی چیز بھی خواب رہتی ہے، اور ایک خواب جو ہے نا یہ نیند کو ہی بولتے ہیں اصلا، خواب آور گولی. مضطرب ایسے رہے وہ رات بھر، مضطرب بے چین. سب عبادت کا ہوا ویران گھر، اتنی بے چینی ہوئی کہ عبادت وبادت کچھ نہیں ہوئی. قبض ایسی ان کے دل پر آ گئی، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں طبیعت کی شگفتہ رہنے کو، کھلے ہوئے رہنے کو، کچھ کام کرنے کو بس تو بولتے ہیں. طبیعت کے بجھ جانے کو، کچھ کام کو طبیعت نہیں چاہنے کو، گھٹن کو اندر کی قبض کہتے ہیں. یہ ان کی زبان ہے، ان کی لینگویج ہے. تو قبض ہو گئی. وہ قبض سے مراد وہ کانسٹپیشن نہیں، موشن نہیں ہو رہے، وہ والی نہیں ہوتی قبضی. یہ قبض سے مراد طبیعت کا بجھا ہوا ہو جانا، شگفتہ نہیں ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. اور یہ ہر آدمی پر جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے پیش آتی ہے چیز. قبض بھی ہوتا ہے، بست بھی ہوتا ہے، کبھی طبیعت لگی رہتی ہے، کبھی نہیں لگی رہتی. قبض میں آدمی اللہ سے دور نہیں ہوتا، بست میں قریب نہیں ہو جاتا، بلکہ قبض میں اصلاح اور تربیت زیادہ ہوتی ہے، دم مروڑی جاتی ہے نا اس میں بہت. جس سے آدمی کی دم مڑتی ہو، دبتی ہو، اس سے آدمی کا فائدہ بہت ہوتا ہے. قبض ایسی ان کے دل پر آ گئی، مہر عرفاں پر گھٹا تھی چھا گئی. معرفت کی جو روشنی ان پر تھی اور چاند اس کا چمکا ہوا تھا، اس پر گھٹا تھی آ گئی. نہ رہا وہ شوق نہ راز و نیاز، ویسی شوق کی کیفیت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز بات چیت کرنے کا جو انداز ہوتا ہے دعا وغیرہ میں، وہ نہیں رہا. لذت سجدہ نہ کیفیت نماز، سجدے کی لذت نہیں رہی، نماز میں کیفیت نہیں رہی. فوج بیتابی نے کر کے اجتحام، بیتابی کی فوج نے اجتحام کر دیا، یعنی کراؤڈ کر دیا، بھیڑ بنا دی. لوٹ لی پونجی عبادت کی تمام، جو عبادت کا ذوق شوق تھا وہ سب ایک دم ختم ہو گیا. نہ رہا ورد و وظائف نہ درود، نہ تہجد کی تلاوت کی نمود. تھی نہ بے ہوشی نہ غفلت زی نہار، نہ بے ہوشی میں شمار نہ غفلت میں شمار. لیک تھا بے صبر بے تاب و قرار، طبیعت ایسی تھی کہ بے صبری ہو رہی تھی، بے تابی ہو رہی تھی، بے قراری ہو رہی تھی. گو عبادت سے رہے سب بے نصیب، لیک کیفیت تھی ایک دل میں عجیب. ظاہراً چھوٹا اگر ورد نماز تھا، مگر بول میں عجب سوز و گداز. دیکھنے کے اعتبار سے عبادت میں جی نہیں لگ رہا تھا، لیکن بات چیت میں درد تھا، غم تھا، کچھ ایک فکر تھی. ہجر کی لذت کو عشاقان رب، ہجر کی لذت، ہجر کہتے ہیں جدائی، محبوب سے جدائی، اس میں جو جلن ہوتی ہے اس کو لذت بولتے ہیں لوگ. ہجر کی لذت کو عشاقان رب، رب کے عاشق، وصل کی لذت سے کم جانے ہیں کب. اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک، محبوب کی ملاقات میں جتنی لذت ہے، محبوب کی جدائی میں بھی ان کو اتنی ہی لذت ہوتی ہے، بول رہے ہیں. یہ ایک دنیا ہے، اس کا ایک رنگ ہے. ہجر جو ہے نا یہاں پہ قبض کے معنی میں ہے، وصل جو ہے بست کے معنی میں ہے، یعنی اس سے قریب تر ہے. قبض کی حالت ہے تو وہ ایک کیفیت ہے، وہ قبض میں رکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا، مجھے ایسا دیکھنا پسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بست میں رکھنا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسا دیکھنا پسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کھلا کے پیٹ بھر کے رکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں مزہ ہے. بھکے رکھے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھکا دکھانے کو تیار ہوں اپنے آپ کو. ہجر کی لذت کو عشاقان رب، وصل کی لذت سے کم جانے ہیں کب. عاشقان حق وصال اور ہجر میں ایک سال لذت مزار دونوں ملیں. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ موافق حالات میں اور مخالف حالات میں ایک قسم کی لذت لیتے ہیں، واقفیت کی بھی چیز ہے. اچھا یہ اس میں ایسا ہے. اضطرابی اور بے تابی کا لطف، کیا کہوں اس شب کی بے خوابی کا لطف، اس رات میں جو بے خوابی ہوتی نیند نہیں آتی اس کا مزہ، لطف مانے مزہ، لطف بے خوابی کا بے خاروں سے پوچھ، حظ بے تابی کا بے تابوں سے پوچھ. حظ مانے مزہ، لطف مانے جو ہیں حظ مانے بھی وہی ہیں. بے تابی کا مزہ تم بے تابوں سے پوچھو. کسی آدمی سے جس کے دل میں محبت کسی کی آ گئی ہو، آپ بولیں رے 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 تیرے کو محبت ہے، اس کی وجہ سے تیرے کو بڑی تکلیف ہے. اچھا کچھ تدبیر کرتے ہیں کہ یہ محبت ختم ہو جائے تاکہ تیرے کو تکلیف نہ رہو، مان جائے گا وہ؟ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس میں ایک اس کو ہے چیز، ایک چسکا ہے اس کا اس کو، بلکہ اور بڑھ جانے کو چاہتا ہو. لطف بے خوابی کا بے خاروں سے پوچھ، حظ بے تابی کا بے تابوں سے پوچھ. ذوق بے خوابی کا تو چاہے اگر، کوئی بے خوابوں میں کر ایک شب گزر. اگر تم کو بے خوابی کی لذت چاہیے تو جو بے خواب لوگ ہیں، جو راتوں میں جاگ کے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ذرا ان کے ساتھ رہ کے دیکھو. بول رہے لطف بے خوابی کا ہے مطلوب گر، عاشق بے تاب کے رکھ پاس سر. اگر آپ کو بے خوابی کا لطف چاہیے تو جو عاشق بے تاب ہیں ان کے پاس لے جا کے اپنا سر رکھو، یعنی ان کی خدمت میں رہو. چاہے گر کیفیت سوز و گداز، اگر آپ کو سوز و گداز کی کیفیت چاہیے، سوز و گداز کی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر جو ہے ایک قسم کی میٹھا میٹھا درد اور ایک قسم کی جلن، ایک بے چینی جو ہوتی ہے. خدمت عشاق میں رکھتو نیاز، چاہیے گر کیفیت سوز و گداز، خدمت عشاق میں رکھتو نیاز. کرتا ہے روشن دو چشم طالباں، جو طلب والے لوگ ہیں ان کی دونوں آنکھوں کو روشن کرتا ہے. سرمئے گرد قدوم عاشقاں، عاشقوں کے قدم کے جو کی جو گرد ہے، جو مٹی ہوتی ہے، اس کا سرما جو ہے نا وہ سچی طلب رکھنے والوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے. اللہ کے سچے عاشقوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر تمہاری آنکھیں بھی کھلیں گی. بول رہے ہیں اس طرح بھی بے قراری کا مزہ، جانتا ہے جس نے دل میں ہے رکھا. لذت درد قلق رنجو بلا، وہی جانے جو ہے اس میں مبتلا. لوٹنے کی خاک پر آرام کو، خاک پہ لوٹنا یعنی مٹی پہ لوٹنا، لوٹنے کی خاک پر آرام، خاک پر لوٹنے میں جو آرام ہے، جو مزہ ہے. عاشق بیتاب جانے میں نہ تو، میں اور تو نہیں جانتے اس کو، وہ تو عاشق بیتاب جانتا ہے. جانے کیا بے درد لذت درد کی، جو بے درد ہے اس کو درد کی لذت کیا معلوم، درد محبت. جانے کیا لذت، جانے کیا بے درد لذت درد کی، درد رنج و غم غذا ہے مرد کی. درد دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کا جو درد ہوتا ہے وہ مرد کی غذا ہے. درد سے نامرد کی نکلے ہے جان، مرد کے حق میں حیات جاویداں. نامردوں کی جان نکلتی ہے ایسی چیزوں میں پڑھنے سے، مگر جو مرد ہیں واقعی اللہ کے چاہنے والے، ان کی تو یہ زندگی ہے. حیات معنی زندگی. مرد کے حق میں حیات جاویداں، زہر مار اوروں کو ہے گرچہ ممات. سانپ کا جو زہر ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے موت ہے. سانپ کے حق میں ہے پر آب حیات. سانپ کا زہر سانپ کے لیے کیا ہے؟ آب حیات کی طرح حفاظت کرتا ہے وہ. ہاں، دوسروں کے حق میں موت ہے. جو پڑے آتش میں ہو جل کے فنا، ہے سمندر کی وہی عائش و بقا. سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے. جب آگ کئی سو برس مسلسل جلتی ہے تو اس میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام بھی سمندر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ سمندر کی عائش و بقا آگ میں ہی ہے، لیکن دوسرا آدمی وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جلتا ہے اس کو. حضرت اس سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز ایک کے لیے الگ ہے، ایک چیز وہی چیز دوسرے کے لیے الگ ہے. سورش شاخ تر کو دے سمر، خشک کو دے آگ میں کر خشک تر. سوکھی چیز کو گرمی جو ہوتی ہے نا وہ اور خشک کر دیتی ہے، لیکن جب تک دھوپ نہیں لگتی ہے درختوں کو اس میں پھول پھل آتے ہیں، وہ بول رہے ہیں. یہی دھوپ کی تیزی جب درخت پہ لگتی ہے تو اس میں پھل پھول آ جاتے ہیں، نہیں لگی تو اس میں پھل آئیں گے نہیں. لیکن سوکھی لکڑی پہ اگر یہی دھوپ پڑے تو کیا ہوتی ہے؟ اور سوکھی ہو جاتی ہے. خوہ فرعونیوں کو آب نیل. فرعونیوں کے لیے آب نیل جو ہے سمندر کا دریا کا پانی کیا تھا؟ خون تھا، خون ہو گیا تھا نا. بطور معجزے کے موسیٰ علیہ السلام کے، فرعونیوں کے لیے پانی جو ہے نا خون بن گیا تھا ایک ٹائم تک کے لیے. خون ہو فرعونیوں کو آب نیل، قوم موسیٰ پر ہو آب سلسبیل. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی وہ خون تھا کیا؟ وہ تو سلسبیل تھا، مطلب بہترین شیرین پانی تھا. خون ہو فرعونیوں کو آب نیل، قوم موسیٰ پر ہو آب سلسبیل. نار ہو گلزار ابراہیم پر. ابراہیم پر آگ گلزار ہو گئی تھی، سمجھ رہے؟ لیک ہو نمرود پر قہر و شر. نمرود پہ بھی ایسی گلزار تھی کیا؟ وہ نہیں تھی. زخم گر زد تیغ و تبر آبدار، ہے شہیدوں کے لیے باغ و بہار. جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جانے والے ہیں ان کے لیے زخم کیا ہے؟ باغ و بہار. جب صحابہ کو مار لگتا تھا اور خون کے فوارے نکلتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کام بن گیا. کیونکہ اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے تھے اپنے کو زخمی اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے کوئی دوسرا ان کو زخمی کرتا تو وہ تو الگ ہی ہو جاتے تھے کہ واہ لگ گیا ہمارا اللہ کے نام پہ، چمک گئی زندگی. درد و غم ہے زندگی عاشقاں، مرتے ہیں اس زندگی سے فاسقاں. کیونکہ ہے درد بلا مطلوب یار. دل میں اللہ کی محبت سے درد ہونا، اللہ کی محبت کے غم ہونا اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے. کیونکہ ہے درد بلا مطلوب یار، اس لیے عاشق کریں غم اختیار. جانتے ہیں عاشقان بے قرار، رنج میں گنج اور خزامے نو بہار. رنج میں گنج ہے، خزانہ ہے، اور خزامے بہار ہے. خزاں کہتے ہیں اپوزٹ کو بہار کی. غم میں شادی اور شفا ہے درد میں، رنج میں راحت فقیری میں غنا. ان کا حال یہ ہے کہ غم میں وہ خوش ہیں. غم میں شادی کا مطلب غم میں خوش، اور شفا درد میں. جتنا زیادہ اللہ کی محبت میں بے چینی اتنی زیادہ شفا محسوس کرتے ہیں. اس میں کمی ہو گئی تو فکر لگ جاتی. رنج میں راحت، فقیری میں غنا. ان کو فقیری ان کے لیے غنا ہے. ان کی مالداری کیا ہے؟ فقیری ہے. مسکنت میں سلطنت و بے غنا. ہے گلا میں صبر، بے صبری میں تاب. گریے میں خندہ، ثواب اندر عذاب. گریے میں خندہ، رونا آئے تو ان کا دل ہنستا ہے. اللہ کی محبت میں جب رونا آئے تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت میں رونا آ رہا. بلکہ تو رونے میں ہنس رہے ہیں، باہر سے رو رہے ہیں، اندر سے ہنس رہے ہیں. ہنسنا خوشی سے تعبیر ہے نا، ہنستا کبھی آدمی جب خوش ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب رونا نہیں آتا تو شکایت کرتے کہ رونا نہیں آ رہا, اللہ کی دعا دعا کرتے رونا ہی نہیں آتا. کیونکہ رونا آئے تو اسے ایک محبت کی علامت سامنے آتی ہے کہ بھائی ہاں ہے کچھ اندر بول کے اس کو بتا رہے ہیں. گریا میں خندہ ثواب, اندر عذاب. رو رہا آدمی تو عذاب ہے نا یہ, مگر اندر ثواب ہے. بول رہے ہیں رحمت ہے زحمت میں اور ظلمت میں نور. زحمت میں رحمت محسوس کرتے ہیں وہ, ظلمت میں نور محسوس کرتے ہیں وہ. صحابہ کرام کے پاس چراغ تھا جلانے کے واسطے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ تھا جلانے کے واسطے, مگر نور تھا. مسجد نبوی میں چراغ وراغ لائٹ ویٹ کچھ بھی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے 9 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ لگایا گیا, ورنہ اندھیرے میں ہی پڑھتے تھے مغرب عشاء فجر. ظلمت میں نور, رحمت ہے زحمت میں اور ظلمت میں نور. ذلت و خاری میں عزت ہے ضرور. اللہ کے لیے ذلیل ہو وہ عزت سمجھی جا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے ذلیل کیے گئے, یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا, پھر صحابہ کو ستایا جاتا تھا, تو وہ اس سے خوش ہوتے تھے یا ناراض ہوتے تھے؟ ان کو بے عزت کیا جاتا تھا, ان کو نکالا گیا, ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, تانے دیے گئے, تھوکا گیا, اس میں وہ عزت محسوس کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پہ چوٹ لگ گئی, اس میں سے خون نکل گیا, اب ان ہی اللہ اس باون دمی تھی اور پھر سبیل اللہ ما لقی تھی. ارے یہ تو انگلی ہے, انگلی میں سے خون نکلا ہے, اللہ کے راستے میں نکلا ہے خون, یہ برا ماننے کی بات ہے؟ انگلی میں سے نکلا ہے خون, وہ تھوڑا ہوا معاملہ, بھی اتنا مزے کا کام نہیں ہوا. مزے کا کام پورا ہی نکل جائے. صحابہ کا بھی ایسے حال تھا. سب صحابہ جب حضرت صحابہ کو گرفتار کر لیا گیا بعض مرتبہ, اور کسی کے بدلے میں ان کو شہید کرنے کا مسئلہ سامنے آیا, تو انہوں نے اشعار پڑھے تھے, یاد ہے نا, فضائل اعمال کے اندر بھی, وذاک فی الالہ و ان یشاء یبارک فی اوصال الشلم ممزعی. ارے میں اللہ کے لیے مارا جا رہا ہوں, مزہ نہیں آئے گا, ایک چھوٹی سی جان چلی جائے گی. مزہ تو جب آتا کہ ایک ایک رونگٹے کے برابر ایک ایک جان لی جاتی پھر کاٹا جاتا, ایک ایک جوڑ کے برابر ایک ایک جان دی جاتی پھر ان کے لیے ذبح کیا جاتا. تو کل ایک شان کی بات تھی کہ یا اللہ آپ کے لیے یہ ہوا ہے, یہ کیا ہے, اس میں کیا نکلیں گا خون, اس میں سے جب مجھے کاٹیں گے تو کتنا خون نکلیں گا, اتنا تھوڑا سا نکلیں گا, وہ کیا صورت دکھانے کے قابل ہے ایک مٹھی, ایک ہتھیلی بھر کے, وہ تو ایک ایک جان ہوتی پھر مارا جاتا. تب ایک بات بھی تھی کچھ, یہ ایسا بول رہے تھے جس وقت ان کو اور اس کے سامنے اشعار پڑھے ہیں, کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں بعد آپ کہ انہوں نے یہ اشعار پڑھے اس موقع. ذلت و خواری میں عزت ہے ضرور, نیستی میں ہستی, پستی میں علو. اپنے آپ کو مٹانے میں اپنے آپ کو قائم رکھنا, باقی رکھنا ہے, اپنے آپ کو جھکانے میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. اللہ والے مٹاتے تھے اپنے کو, فنا ہو جاتے تھے, خواہشات کو قربان کرتے تھے, طاہر طبیعتوں کے خلاف کرتے تھے, مٹاتے ہی رہتے تھے اپنے کو. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہست بناتا تھا, ان کی حیثیت اور بڑھاتا ہی رہتا تھا, بڑھاتا ہی رہا, آج تک بڑھا رہا ہے. جتنے اللہ والے اللہ کی محبت میں اس دنیا سے بے رغبت ہو کر رہے, آج ان کا نام دیکھیے, ان کی عزت دیکھیے, ان کی سرخروئی دیکھیے, ان کے آستانوں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھیے, ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والوں کا ہجوم دیکھیے. جو سمجھدار ہیں وہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, آفری کرتے ہیں ان کی زندگی کو کہ کیا تم نے زندگی گزار لی. جو جاہل ہیں وہ تو سجدے تک مار دیتے ہیں, وہ تو طواف تک کر ڈالتے ہیں ان کی محبت میں. نیستی میں ہستی, پستی میں علو, چھوٹا کرنے میں بڑا ہونا ہے. زندگی مرنے میں, گھٹنے میں نمو. مر کے زندہ ہوئے وہ لوگ, اپنے کو مارا اتنا کہ اللہ نے ان کو زندگی جاویدانی ہمیشہ کی زندگی دے دی. دنیا سے جانے کے بعد میں بھی ایسے ہی ہیں جیسے دنیا میں زندہ ہیں. ایک گورا حضرت خواجہ اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچا, دیکھنے کے لیے گھومتے نہ لوگ. پھر اس نے اپنی ڈائری جو لکھی اس میں نے لکھا کہ میں نے ایک ایسی خبر دیکھی جو ساری ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. میں نے ایک ایسی خبر دیکھی کہ جس میں ایک آدمی اندر ہے اور پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے. لوگ بے تحاشا عقیدت محبت اسے رکھتے ہیں, اس پہ ہر چیز نثار کرتے ہیں. زندگی مرنے میں اپنے کو ایسا مارا موتو قبل ان تموت, مرنے سے پہلے مر جاؤ, اسے زندگی پالی. اور وہ جو آخرت میں ملی ان کو اس کے ہی اثرات ہیں دنیا میں. زندگی مرنے میں, گھٹنے میں نمو, نمو مانے بڑھنا, جتنا اپنے کو گھٹایا انہوں نے اتنا وہ بڑھ گئے. موت میں جینا, بقا اندر فنا. موت میں جینا, مرنے میں جینا, اور بقا اندر فنا, فنا میں بقا ہے. جو جتنا زیادہ اپنے کو فانی کرتا ہے, فنا کرتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ اس کو باقی کر دیتے ہیں. عاشق جانباز کو ہے بے آنا, بے خودی وہ نیستی غم کی بہار. بے خودی اور اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھنا, یہ غم کی بہار ہے. دیکھتے ہیں عاشقان جانثار, خاک ساری رنج و عادت نا سزا. خاک ساری اپنے آپ کو مٹا کے خستہ حالت میں رکھنا, رنج اور عادت نا سزا یعنی عادت کا پورا نہیں ہونا. عاشقوں سے پوچھ ان سب کا مزہ, عاشقوں سے پوچھو ان کا مزہ. بے گھری وہ, بے ذریعے وہ, بے پری, نہ گھر ہے نہ زر ہے نہ پر ہیں اڑنے کے واسطے. بے ذریعے وہ, بے گھری وہ, بے پری, بے خودی وہ, بے خودی وہ, بے بری. آہ سرد و رنگ زرد چشم تر. آہ سرد ٹھنڈی آہیں کھینچنا, اور رنگ زرد پیلا, رنگ پیلا پڑ جانا, روزے زیادہ رکھے, کھانا پینا نہیں ہو کے. چشم تر آنکھوں سے آنسو بہنا. آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر, بے قراری انتظاری درد سر. بے قراری بے چین ہونا, انتظار سر کا درد. نیستی و پستی و مرگ و فنا, ذلت و رسوائی و رنجو آنا. لذت اور کیفیت ان سب کی ذرا, عاشقان با وفا سے پوچھ جا. پیچھے اوپر جو باتیں آئی تھی انہیں کو پھر جمع کر کے ایک ساتھ سنایا ہے. پوچھ رونے کا مزہ یعقوب سے, پوچھ رونے کا مزہ یعقوب سے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے تھے نا, مگر وہ رونا ان کا اللہ کے لیے ہی تھا, اللہ کی محبت میں تھا. پوچھ رونے کا مزہ یعقوب سے, کلفت و رحمت کا حظ ایوب سے. ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی تھی, اتنی سخت بیماری کہ ان کو بستی سے باہر نکال کے ڈال دیا گیا تھا, ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ سب سے مزے کے دن کون سے تھے, تو بولے وہ بیماری کے دن تھے. بعد میں اچھے ہو گئے تھے وہ, کہا کہ بیماری کے دن بڑے مزے کے تھے. بولے وہ کیوں؟ بولے روزانہ اللہ کا سلام آتا تھا, وہ سلام کے مزے میں مجھے بیماری یاد ہی نہیں رہتی تھی. اب جب سے اچھا ہو گیا ہوں تو سلام بھی نہیں بھیج رہے ہیں, وہ اسپیشل سلام ہوتا تھا وہ. پوچھ رونے کا مزہ یعقوب سے, کلفت و رحمت کا حظ ایوب سے. سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا نا. سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ, لطف تن چرنے کا زکریا سے پوچھ. حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا تھا, اس میں بھی وہ تو اللہ کے نبی تھے. لطف تن چرنے کا زکریا سے پوچھ, سر کے رکھ دینے کا نیچے تیغ کے, تلوار کے نیچے اپنا سر رکھنے کا مزہ. سر کے رکھ دینے کا نیچے تیغ کے, پوچھ اسماعیل سے کیا لطف ہے. اسماعیل سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے. آہ زاری کا مزہ آدم سے پوچھ. رونے پلانے کا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی, دنیا میں آئے تو کتنے سال روئے؟ 40 سال روئے تھے, 40 سال روتے ہی رہتے تھے, پانی ٹپکتا ہی رہتا تھا آنسوؤں سے. ایسا ہو گیا اللہ کے ساتھ. آہ زاری کا مزہ آدم سے پوچھ, درد زہ کے لطف کو مریم سے پوچھ. درد زہ ڈیلیوری کا درد. حضرت مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, شادی نہیں ہوئی تھی ان کی, تو اب ظاہر ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی ان کو. قرآن پاک میں ہے کہ اتنی تکلیف ہوئی ان کو کہ کہنے لگے, یا لیتنی مت قبل ہذا, کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, بھول بھلیاں. لیکن جب وہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا, اللہ کی محبت میں تھا, پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کرامات اور معجزات پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئے. تو جب ان کو پتا چلا کہ اللہ نے مجھے کیا چن لیا میرے لیے اور کیسے بچے کو مجھے دے دیا ہے، وہ جو تقریر کر رہا گود میں سے، کیونکہ گود میں ہی انہوں نے تقریر کی تھی ایک لمبی چوڑی جو قرآن پاک میں ہے، دیکھے آ رہے تھے وہ جنگل سے، وہیں سے اس نے تقریر شروع کر دی بچے نے. زبردست فصیح و بلیغ ایک دم، اور اسی وقت اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کو بول رہے ہیں درد ذائقے لطف کو مریم سے پوچھ، جنگلوں میں ٹھوکریں کھانے کا لطف اور پہاڑوں بیچ ٹکرانے کا لطف، فرش سے تا عرش پھرنے کا مزہ، پوچھ عیسیٰ اور موسیٰ اور احمد سے جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کو کبھی جا رہے ہیں، کبھی مینا کے پہاڑوں میں جا رہے ہیں، کبھی مینا کے خیموں میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر قبیلے والوں سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی ادھر قبیلے ملنے والوں سے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے پتھر ہیں، ان کی طرف سے دھتکار ہے، ان کی طرف سے نو اپریشیٹ ہے، نون کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ کے کس میں ہو رہا تھا؟ وہ اللہ کے حب میں ہو رہا تھا، اللہ کی محبت میں. جنگلوں میں ٹھوکریں کھانے کا لطف اور پہاڑوں بیچ ٹکرانے کا لطف، فرش سے تا عرش پھرنے کا مزہ، پوچھ عیسیٰ اور موسیٰ اور احمد سے جا. زخم کھا کر خاک و خون میں لوٹ کر، زخم کھا کے مٹی میں لوٹنا، بے چین ہونا، تڑپنا، زخم کھا کر خاک و خون میں لوٹ کر، جان دینا بے خطر بازوق تر، پوچھ سب کا شہیدوں سے ذرا. شہیدوں سے پوچھو اس کا مزہ کیا ہے، لذت و کیفیت و ذوق و مزہ، ہو کے بے جاں جاں فدا کرنے کا لطف، ہو کے بے جاں جاں فدا کرنے کا لطف، پوچھ جاں بازوں سے وہ مرنے کا لطف. جب اللہ کے لیے لڑنے والے لڑتے لڑتے تھک کے بے جان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی آ کے ان کو مار دیتا ہے، تو اس کا مزہ ان سے پوچھو گا. پوچھ لے ہر تخم سے بستاں میں جاں، باغ میں جاؤ اور ہر بیج سے پوچھو، خاک میں ملنے سے کیا تم کو ملا. پھول نکلتے ہیں، اب بیجوں سے پوچھو کہ بھائی تم کو مٹی میں ملایا، تم کو فنا کیا، تم کو برباد کیا، اب مٹی میں ملا دیا نا تو اور کیا چھوڑا اس میں. ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا ملا، وہ بتائیں گے مجھے ہمیں کیا ملا. پوچھ لے ہر تخم سے بستاں میں جا، خاک میں ملنے سے کیا تم کو ملا، روشنی سے شمع کے جلنے کو پوچھ، شمع سے جا موم کے جلنے کو پوچھ، روشنی سے شمع کے جلنے کو پوچھو، شمع سے موم اور شمع سے جو ہے موم کے جلنے کو پوچھو، سیم و زر کے خاک میں رلنے کو پوچھ، کیمیا سے مسک جا جلنے کو پوچھ. جب کیمیا گر سونے چاندی کو گلاتا ہے اور اسے کیمیا بناتا ہے، تو اس سے پوچھو کہ پھر کیا بنتا ہے. ابر سے رونے کو خور کے سوز کو، ابر سے رونے کا مزہ پوچھو، باغ و اسمارے جہاں سے پوچھ تو، ارے بادل رو رہا تھا تیرے کو کیا ملا، تم باغ سے جا کے پوچھو پتا چلے گا. گریہ ابر اور سوزے آفتاب، بادل کا رونا، بادل کے برسنے کو رونے سے تشبیہ دے رہے ہیں، بادل کا رونا اور آفتاب کی جلن، سورج کی جلن، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، سوز مانے جلن. گریہ ابر اور سوزے آفتاب، باغ عالم اس سے ہے با آب و تاب، ساری دنیا کا جو باغ و بہار ہے وہ کس سے ہے؟ ان کے رونے سے ہے، اس کے جلنے سے ہے. یہ بول رہے ہیں. گرمی دل چشم تر ہو وے نگر، باغ جہاں کس طرح ہو سیراب تر. کہہ رہے ہیں کہ اگر دل کی گرمی آنکھوں کو نرم نہ کرے، آنکھوں کے رونے سے نہ پیدا ہو، تو پھر اندر کا جو باغ ہے وہ سیراب کیسے ہوگا. گرمی یہ دل چشم تر ہو وے نگر، باغ جہاں کس طرح ہو سیراب تر، عشق سے دل گرم کر اور دیدہ تر، عشق سے دل گرم کر اور دیدہ تر، دیدہ تر آنکھ کو بھیگا، آنکھ کو رولا، گلشن جانا تیرا ہو تازہ تر، تو تیری جان کا جو باغ ہے اندر کا وہ تازہ ہوگا. عشق کی باتوں نے مجھ کو اے عزیز کر دیا اب ایسا بے عقل و تمیز، سر بسر مجھ کو اس کی حالت میں چھوڑ، عشق مجھ کو لے گیا کس طرف موڑ، عشق نے ان کے کیا مجھ پر اثر، نقل سے ان کی ہوا میں بے خبر. قصہ چنا سنانے چلا تھا، دوسری بات میں لگ گیا. وہ نے سری سقطی کا قصہ سنا رہے تھے نا، بس وہ محبت کی بات نکلی تو وہ ادھر گز گئے، تو کہنے کہ عشق میں اتنا بے خبر ہوا کہ مجھے کیا بولنا تھا کیا بول گیا یاد نہیں رہا. حالانکہ ایک انداز ہے وہ لکھنے کا، ایک بولنے کا انداز ہے. ذکر ان کا بھولا ان کو دیکھ کر جس طرح ہو آہو پیشے شیر نر، شیر نر میل لائن جو ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ہرن دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے, بھاگنا بھی بھول جاتا ہے. تو کہنے لگے ان عاشقوں کا ذکر یاد آیا مجھے, تو اس میں میں خود ایسا بھول گیا جیسے شیر نر کے سامنے آہو بھول جاتا ہے, خود اپنی چوپڑی بھول جاتا ہے. عشق کی باتوں کا سن کر شور غل, خواب غفلت سے گئی بس آنکھ کھل, یاد آئی ہے مجھے جب ان کی بات, یعنی فرماتے ہیں وہ یوں نیک ذات, یعنی سری سقطی یہ فرما رہے ہیں. ایک بات بولنے کے بعد اتنا کرتے ہیں, الغرض کی رات اس طرح بسر ہو گئی جب صبح ظاہر سربسر. ان کا ایک رات بہت بے چینی تھی, وظیفے چھٹ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بےتابی تھی, بےقراری تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس کو فرماتے ہیں الغرض کی رات اس طرح بسر ہو گئی جب صبح ظاہر سربسر, اٹھ وضو کر کے بسر عز و نیاز کی ادا جوتوں فجر کی میں نماز. کہتے ہیں کہ یوں جوتوں کر کے میں نے فجر کی نماز پڑھی. صبح کا جس دم ہوا روشن چراغ, جب صبح نکلی, صبح میں چراغ کون سا روشن ہوتا, سورج نکلتا ہے وہ صبح کا چراغ ہے. وہ صبح کا جس دم ہوا روشن چراغ, نکلا جلبل گھر سے لے سینے پہ داغ, چل کہیں موقوف ہوتا یہ ملال. میں نے سوچا کہ چلو کہیں تاکہ یہ رکے یہ رنج. گھر سے نکلا کر کے یہ دل میں خیال, اپنے دل میں خیال کر کے گھر سے نکلا, چل کہیں ایسی جگہ تا ہووے کم اضطرابی اور بے تابی و غم. آخرت گھر سے نکل پھرنے لگا, آخرت گھر سے نکل کر کے پھرنے لگا, در بدر سہرا بسہرا جا بجا. کبھی جنگل میں جاتا تھا, کبھی ادھر جاتا تھا, کبھی جھاڑوں میں جاتا تھا, کبھی پہاڑوں میں جاتا تھا. ماہ کی جونکو بگولا گھر بگر, شہر جنگل میں کیا میں نے گزر. گزرا تھا بازار میں ہو غم بسر, کبھی بازار میں بھی گیا تھا کہ غم بسر تھوڑا سا یہ ہو جائے. اور دل مستر تھا چون کو کوزے میں زر. دل مستر جو ہے ایسے ہی تھا جیسے چھوٹے سے برتن کے اندر ایک زر کو ڈال کے گلا رہے ہیں, آپ پگلا رہے ہیں, سونے کو ڈال کے گلا رہے ہیں. گر گیا گلشن میں جو گل کی کلی تھی زیادہ اور دل کو بے کلی. میں جا کے باغ میں گیا, وہاں جا کے کلیوں کو دیکھا تو میرے دل کی کلی اور زیادہ بے کلی ہو, بے کل ہو گئی, بے کل بے چین کو کہتے ہیں. جو گیا صحرا میں تسکی کے لیے, جنگل میں گیا سکون حاصل ہونے کے لیے, اور اٹھے دل سے بگولے آگ کے. جنگل میں آپ دھوپ میں کبھی گئے ہوں گے, بہت زیادہ تیز دھوپ میں, جہاں تیز دھوپیں ہوتی ہیں جنگل میں آپ جائیں تو وہاں بگولے اٹھتے رہتے ہیں تیز ہواؤں کے, گرم ہواؤں کے, لو جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا بگولے اٹھتے رہتے ہیں ہوا کے. تو جب میں جنگل میں گیا تاکہ میرے دل میں تھوڑا چین آئے, بولے تو وہاں جنگل میں جو بگولے تھے, وہاں جو گرم ہوائیں اٹھ رہی تھیں وہ میرے کو اور تپا رہی تھی. جو گیا صحرا میں تسکی کے لیے اور اٹھے دل سے بگولے آگ کے, سیر دریا کی کہ کم ہو اضطراب. دریا کو گیا تاکہ بے چینی کم ہو, جوش پھرتا اور بہرے سوز و تاب. میرے جلنے کا سمندر اور زیادہ جوش میں آ گیا وہ سمندر کو دیکھ کے. جنگل کو گیا تو جنگل کی گرمی کو دیکھ کے اور گرمی آ گئی, سمندر کو گیا تو سمندر کے جیسے موجیں آ رہی تھی, سمندر کا دریا تھا تو میرے دل کا دریا اور بڑھ گیا. بازار میں گیا تو وہ غم الگ ہو گیا, چمن میں گیا تو پھولوں کو دیکھ کے اور طبیعت بے کل ہو گئی, بے چین ہو گئی. جو علاج کرتا تھا الٹا ہو رہا تھا. گھر تسلی کو گیا اندر پہاڑوں کے اندر گیا کہ شاید اس سے کچھ تسلی ہو. گھر تسلی کو گیا اندر پہاڑ اور غم کا آ پڑا سر پر پہاڑ. یہ اصطلاح ہے اردو کی لینگویج میں تشبیہات. اور مزار اہل دل پر بھی گیا, بزرگوں کے مزار پہ بھی گیا ہے شاید اس سے کچھ تسلی ہو. اور مزار اہل دل پر بھی گیا پر ہوا ہرگز نہ عقدہ دل کا واہ. پھر بھی دل کا عقدہ, دل کی گرہ کھلی نہیں. واہ مانے کھلنا. جس جگہ جاتا تھا مثل آفتاب, تھا ترقی پر جلن اور اضطراب. آتش درد فراق بے دلاں, کب بجھے بے آب وصلے دل برا. کہہ رہے ہیں کہ فراق کی جو جلن ہے وہ جب تک وصال نہ ہو کہاں جاتی ہے, کسی اور چیز سے تھوڑی تسلی ہوتی ہے. غنچہ دل کب کھلے عاشق کا یار, بے ہوائے وصل کب یارے گلابدار. غنچہ دل جو ہے نا عاشق کا اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ وصل سے یار کا وصل نہ ہو جائے. کب حکم ظلمت زدہ کا اضطراب, جب تلک دیکھے نہ روئے آفتاب. ہوئے بیگل کے بلبل کو قرار, باغ میں ہوئے گرچے سو بہار. باغوں میں سو بہار ہوں لیکن بلبل کو جو ہے نا جب تک گل نہ دیکھے گا تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ بلبل عاشق ہوتا ہے گل کا، بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے خاص، اور وہ پھولوں کا عاشق ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ باغ میں سب کچھ ہو لیکن پھول نہ ہو تو بلبل کو کیا تسلی ہوگی. بچپن میں ایک شعر پڑھتے تھے ہم لوگ کہ بلبل کو گل پسند ہے، گل مانے پھول، بلبل کو گل پسند ہے، گل کو پسند ہے بو، گل مانے پھول، پھول کو کیا پسند ہے؟ خوشبو پسند ہے، وہ اس وجہ سے انہیں خوشبو کی طرف رہتا ہے. بلبل کو گل پسند ہے، گل کو پسند ہے بو، کسی کو کچھ پسند ہے مجھ کو پسند ہے تو. بچے کرتے ہیں شرارت، یہ چلاتے رہتے ہیں. ہوئے کب قمری کا کونا غم دراز، گلشن و گلزار سے بے سرو ناز، دیدے حیران ہو کیوں اشک بار، بے نظارہ نرگس بیمار بار. جائے کب عاشق کا دل کا، جائے کب عاشق کے دل کا پیچ تاب، ہو نگر زلف سنم کا سایہ یا. اپنے محبوب کا اگر زلف کا سایہ اس کو نہیں ہے تو اس کا دل کا پیچ تاب جاتا نہیں. جائے کب عاشق کے دل کا پیچ تاب، ہو نگر زلف سنم کا سایہ یا. ہو فغاں بے دل کے دل سے دور کب. جو آدمی اپنے دل کے اندر بے دلی محسوس کر رہا ہے، دل نہیں لگ رہا اس کا، تو اس کا جو اندر کا فغاں ہے، اس کی جو شکایت ہے، اس کی جو حوک ہے، اس کی جو بھوک ہے اندر کی، وہ دل سے دور کب ہو. تا نہ ہو دلبر سے اپنے لب بلب، لوٹنا موقوف عاشق کا نہ ہو، تا نہ ہو ہم بسترے جانا نہ ہو. جو کوئی ہو عشق کا بیمار یار، جو کوئی ہو عشق کا بیمار یار، کب علاج اس کا ہو جز دیدار یار. جو عشق کا بیمار ہوتا ہے وہ یار کے دیدار کے بغیر اس کا علاج ہوتا نہیں. الغرض تدبیریں کی میں سو ہزار، پر نہ آیا دل کو میرے کچھ قرار. مرض مہلک نے جو گھیرا جان کو. یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ سب حضرت سری سقطی کی بات ہے، یہ ان کی بات کو اپنے انداز میں پیش کرتے جا رہے ہیں. مرض مہلک نے جو گھیرا جان کو، دل میں آیا چل بیمارستان کو. پھر دل میں میرے آیا کہ چلو بیماروں کے پاس جاتے، دواخانے کو جاتے ہیں، ہسپتال کو. کیونکہ ہوں میں بھی جو بس بیمار دل، دیکھ ہمدردوں کو نکلے کارے دل. میں بھی دل کا بیمار ہوں، بیماروں کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کو بیمار سے کچھ مناسبت ہو. دیکھ کر ہمدرد وہم موضوع کا حال، ہو دل غمگی میرا شاید بحال. نقل ہے کھلتا ہے جب آپس میں دل، جبکہ دو دیوانے بیٹھے ساتھ مل. مشہور یہ ہے کہ جب دو دیوانے بیٹھتے ہیں تو ان کے دل ملتے ہیں. جنس اپنی جنس سے ہو فیضیاب، ہم جنس اپنے جیسے آدمی سے فیضیاب ہوتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. کبوتر کیا ہے وہ؟ با کبوتر کہتے ہیں. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. یہ اپنا ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. اس لیے میں دلوں کے پاس گیا. اب حضرت کی خاص عادت ہے، بات کو کدھر لاتے ہیں دیکھیے. اب غیر جنسیت سے ہو اندر عذاب، ہے مراد ہم جنس سے ہم جنس یار. جنس ظاہر کا نہیں کچھ اعتبار، ظاہر کا جنس نہیں بول رہے ہیں. آدمی ہم جنس ہیں صورت میں ایک، دیکھنے میں آدمی سب ایک ہیں، ہم جنس ہیں. مختلف اوصاف رکھنے ہیں والے، لیکن اوصاف الگ الگ ہیں. جنس ظاہر کا جو ہوتا اعتبار، فرق کیوں ہوتے 72 آشکار. اگر ظاہر کا اعتبار ہوتا تو 72 فرقے کیوں ہوتے؟ تو 72 فرقے اوصاف کے اعتبار سے ہیں. صوفیہ کے پاس ایک اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہم جنسوں میں اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام رکھیں. مطلب یہ کہ آپ کے مسلک کے مشرب کے مزاج کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کی دوستی ہو تو آپ کی مزے کی گزرے گی. مثلا آپ پیری مریدی کے قائل ہیں، دوسرا قائل نہیں ہے، مخالف ہے، آپ اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں صبح سے شام تک پنگا ہی رہے گا، بات بات میں. آپ تقلید کے ہیں، امام کو ماننے والے فالوور ہیں، آپ کی اٹھک بیٹھک ملنا جلنا ایک ایسے سے ہے جو غیر مخالد ہے، کیا رہیں گا؟ پنگا ہی رہے گا صبح سے شام تک. تو اس لیے جو لوگ اللہ کی طرف چلنے والے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں کہ اپنے ہم جنسوں سے ملنا. اس کا مطلب یہ کہ فاسق فجار گنہگار لوگ اور آزاد لوگ، دوسری فکر کے لوگ، دوسری تھاٹ کے لوگ، ان سے ملنے جلنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. صوفیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس آدمی کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں پھر اصلاح ہوتی. آدمی ہم جن سے ہیں صورت میں ایک مختلف اوصاف رکھتے ہیں ولیک لیکن لیک لیکن کا مخفف جنس ظاہر کا جو ہوتا ہے اعتبار فرقے کیوں ہوتے 72 آشکار حضور نے فرمایا نا 72 فرقے ہو جائیں گے وہ بول رہے ہیں ہو گئے اوصاف جو سب رنگ برنگ اس لیے ہے رات دن آپس میں جنگ گر کریں اوصاف کو سب اپنے صاف پھر رہے کاہے کو ایسا اختلاف آخرش دل میں یہ اپنے ٹھان کے در پہ نکلا در پہ جا نکلا بیمارستان کے دواخانے کو بیمارستان بول رہے ہیں پاکستان ہندوستان بیمارستان جا کے داروغا سے میں اس کے کہا کھول در بیمار خانے کا ذرا تاکہ دیکھوں اپنے بیماروں کو تک ہو تسلی دیکھ بیماروں کو تک تک میں نے تاکنا دیکھ کر پہلے تو بس تعظیم کی با ادب اٹھ کر مجھے تسلیم کی بعد ازاں اس نے دیا جو در کو کھول اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا کھل گیا گویا درد دل بے غلول دیکھ کر احوال اہل ابتلا جو لوگ مبتلا ہیں وہاں ان کے حالات کو دیکھ کر احوال اہل ابتلا غنچہ اے دل میرا کچھ بارے کھلا تھوڑا سا مجھے لگا کہ بھائی میں اکیلا ہی مصیبت میں نہیں ہوں میں اپنی مصیبت میں ہوں لیکن یہ بھی تو اپنی مصیبت میں ہے دیکھا ہر ایک کو ہزاروں نازار کوئی نالا ہے کوئی ہے اشکبار کوئی شکایتیں کر رہا کوئی رو رہا ہے کوئی کولے اور کراتا ہے کوئی صبر کو اپنے بتاتا ہے کوئی بتا اتنے دن سے صبر کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں کوئی روتا ہے کوئی کرتا ہے آہ کوئی رو رہا ہے کوئی آہ آہ کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہوں واہک تباہ کوئی تڑپے ہے کوئی ہے خواب میں کوئی آدمی نینی کی گولی کھا کے سویا ہوا ہے کوئی تڑپ رہا ہے کوئی حیران کوئی پیچو تاب میں ہے کوئی گل کی طرح سے جامہ چاک جیسے گل پھول جب کھل جاتا ہے نا کلی کا تو اس کی پتیاں الگ الگ ہو جاتے ہیں نا اس کو یہ لوگ تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے جامہ چاک اس کو بولتے ہیں کوئی ہے گل کی طرح سے جامہ چاک مثل قمری ہے کسی کے سر پہ خاک ہو رہا بلبل نمت نالا کوئی بلبل کی طرح نالے کر رہا ہے شکوے کر رہا ہے مثل بسمل خاک میں غلطاں کوئی آدمی زبا کیے ہوئے مرغے کی طرح تڑپ رہا ہے بسم اللہ بول کے کاٹتے نا مرغے بسمل بولتے اس کو مثل بسمل خاک میں غلطاں کوئی رکھتا ہے بس زارو نظار زخم دل پر مرہم تصویر یار کوئی پہ کر داروئے تلخ فراق زندگی سے کرتا ہے کڑوا مذاق اشک سے دھیرتا ہے کوئی ریش دل کوئی آدمی آنسوؤں سے اپنے آپ کو دھو رہا اتنا رو رہا ہے کوئی بےتابی سے مارے دل پہ سل سیکتا ہے درد پہلو کو کوئی آدمی درد پہلو سیک رہا ہے تابش دل سے رکھ آہوں کی روی درد سر پر کوئی بے تابی کا لیپ کرتا پھرتا ہے بے صبری کا کھیپ ہو تپے لرزا سے کوئی بے قرار کوئی آدمی بخار سے جاڑے سے ہو تپے و لرزا سے کوئی بے قرار پی رہا ہے شربت زارو نزار کوئی پیچش سے شکم کی ہو تباہ کوئی آدمی پیچش ہو گئی کسی کو گولیاں کھاتا ہے بے تابی کی آہ ہو کے مرضے لادوا سے بے اماں جا بلب کوئی ہے کوئی نیم جا کوئی لادوا ہو گیا ہے مطلب اب علاج کے قابل نہیں رہا نیم جا ہے مرنے کو قریب ہے زندگی سے نا امید ہو کر بہوش کوئی مسحل موت کا کرتا ہے نوش دیکھ حال نیک ظاہر میں خراب ظاہر میں خراب ہے لیکن یہ اندر سے بہت اچھا ہوتا ہے بہت سے ان کے لیے ہو گیا موقوف میرا اضطراب اس سے میرا اضطراب موقوف ہوا غنچہ دل کھل گیا دیکھ ایک بار گلشن بیمار خانے کی باہر بیمار خانے کی باہر بیماروں کی زیادتی بہت سے لوگ آئیں گے جتنا زیادہ بیمار خانہ جتنے بیمار جو ہے نا داخل ہوں گے اتنا زیادہ بیمار خانہ ہسپتال کیا ہے باہر میں تو کہہ رہے ہیں بیمار خانے کی باہر کو دیکھ کے گلشن دل تھوڑا سا تسلی ہوئی تھا اسی میں جو گئی ایک سو نظر اسی میں تھا میں میری ایک نظر ایک طرف گئی کہ یہاں سے اصل کہانی شروع ہو رہی ہے اصل دیکھتا کیا ہوں کہ ایک رشک قمر اسی میں نے دیکھا کہ ایک ایسی شکل جو چاند کے لیے بھی قابل رشک تھی چاند بھی اس پہ رشک کرے کہ میں ایسا نہیں ہوں 9:15 ہے نماز دیکھتا کیا ہوں کہ ایک رشک قمر تازہ و پاکیزہ و صاحب تمیز بال لباس خوش وزیبا ایک کنیز ایک لڑکی بہت خوش لباس میں تازہ صاحب تمیز پاکیزہ صاف ستھری انتہائی خوبصورت رشک قمر چہرہ اس کا ہے گویا شمع حرم خامت اس کا گل بنے باغ حرم زلف اس کی دام راہ سالکاں لال لب اس کا ہے جانے تشنگاں، چشم اس کی چشمہ ہے فتنے کا باس، اس کی آنکھیں جو ہیں ایک پورا دریا ہے فتنے کا، بول رہے ہیں چشمہ فتنہ کا مطلب ہے فتنے کا دریا، اس کی آنکھوں کے آنکھوں میں دیکھ کے فتنے میں پڑ جا رہے تھے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے فتنے کا دریا ہے وہ، لیک ہے فتنے کا، چشم اس کی چشمہ ہے فتنے کا باس، خال اس کا تخم شوق پاک باز، خال مانے تل، وہ جو کالا ہوتا نہیں، کہہ رہے اس کا جو خال ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیج ہے لوگوں میں شوق پیدا کرنے کا، محبت پیدا کرنے کا، خال اس کا تخم شوق پاک باز، بیٹھنا اس کا وہ با حسن و وقار، چرخ کو دیتا ہے پھرنے سے قرار، اس کا خالی بیٹھ جانا اپنے حسن کے ساتھ میں آسمان کو روک دے رہا تھا چلنے سے، آسمان کو گھومنے سے روک رہا تھا، اتنی حسین تھی، تشبیہات ہیں، تشبیہ میں ایسے ہی مبالغہ ہوتا ہے، بیٹھنا اس کا وہ با حسن و وقار، چرخ کو دیتا ہے پھرنے سے قرار، بیٹھتی ہے ایک طرف کو چون شیر مست، دیکھ اس کو ہو گئے غم میرے پست، بس وہ بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف، جو میں نے اس کو دیکھا تو میرے غم ہلکے ہو گئے، پست ہو گئے، دیکھ کر کے حسن کی جس کے بہار، نرگس و آئینہ تھے حیران ازار، نرگس اور آئینہ یہ بھی حیران تھے، اس کے اندر ایسا حسن تھا، قید میں تھی یہ اس پر آب و تاب، اب وہ قید میں پڑی ہوئی تھی، کوہ کے اندر ہو جیسے لال و تاب، جیسے پہاڑ کے اندر ہیرا ہوتا ہے نا، ویسا قید میں بیٹھی ہوئی تھی، یہاں پہ تھی وہ، تھی دو آنکھیں اس کی چون روشن چراغ، ذوق مستی سے کہ تھے اندر دماغ، دیکھ اس کے شعلہ رخ کی آب و تاب، اس کے رخ کے یعنی چمک دمک کو دیکھ کر، کھاتا تھا تارے نظر سو پیچ و تاب، آنکھیں جو ہے نا وہ پیچ تاب کھاتی تھی، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، ویسا حسین تھی، بوئے خوش اس سے میرے اندر دماغ، پہنچے اور دل ہو گیا بس باغ باغ، اس کی خوشبو پہنچی اور انہوں لٹو ہو گئے، دیکھ یہ الفت بری صورت محیب، ڈرتے ڈرتے میں ہوا اس کے قریب، اور دو مضبوط لوہے کے کڑے مثل حلقہ ماں ہو پاؤں میں پڑے، مضبوط لوہے کے کڑے جو ہے نا اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ بندھی ہوئی تھی، وہ اور بندے ہیں ہاتھ زنجیروں سے یوں، شاخ توبہ سے ہی لپٹا سانپ جوں، ہاتھوں میں زنجیر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے سانپ لپٹا ہوا ہو، مجھ کو جو دیکھا تو اس نے اس گھڑی دی لگا آنکھوں سے اس کو، آنکھوں نے اشکوں کی جھڑی، جیسے اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، دست بر دل نغمہ خوش بر زباں، عاشقانہ تھی غزل منہ سے آیا، روئی اور رو کر کے بھر کر آہ سرد، مجھے دیکھ کر رونے لگی اور ٹھنڈی آہ بھری، چند شعر اس نے پڑھے با سوز و درد، اس کے بعد اس نے اشعار پڑھے تھوڑے سے، اس کے عشق اور ذوق مستی کا اثر پڑتا تھا دل پر میرے جوں تاب خور، جو اس کے اندر درد تھا محبت تھی وہ میرے دل پہ اس کا اثر آ رہا تھا، تابش گرمی دل سے اس کے میں جانا یہ اتنی جو ہے بے صبر چیں، ہے کسی فرزانے کی دیوانہ یہ، مجھے ایسے اندازہ ہوا کہ یہ کسی پر عاشق ہے، بے شبہ ہے عاشق جانا نہ یہ، پوچھا داروغا سے میں اس گھر کی جا، کیوں کیا ہے قید میں یہ دل ربا، میں نے داروغا سے پوچھا کہ اس کو کیوں ایسا باندھا ہوا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اس کے، کیا خطا اس بے خطا نے کی کہو، قید میں ڈالا ہے اس یوسف کو، جو اس یوسف کو آپ نے جو قید میں ڈالا اس کی کیا خطا ہے بھائی، کیوں کیا زنجیر و توق اس شاہ کو، ابر میں کیسے چھپایا ماہ کو، کیوں اس چاند کو آپ نے بادل میں چھپایا ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں ظاہر اسے، ہے بھلی چنگی کہو کیوں بند ہے، بولا داروغا یہ سن کر اے عزیز، تھی یہ ایک مولا کی شائستہ کنیز، یہ ایک مولا کی ایک مالک کی باندھی تھی یہ غلام تھی، ہو گیا اس کو جنوں تقدیر سے، پاگل ہو گئی ہے اس لیے یہ بند ہے زنجیر سے، اس کے مالک نے کیا بند اس لیے تاکہ شاید عقل ہوش آ جائے اسے، اس کے مالک نے اس کو بند کیا ہے تاکہ اس کو عقل آ جائے، جملہ زندہ چونکہ در زندہ شون، متقی و زاہد و حق خان شون، طفل ناداں کو کرے مکت، اب یہاں سے مضمون بدل گیا ان کا، مضمون کیا بدلا کہ کسی کو بھی بند جب کرتے ہیں نا تو اس میں فائدے ہیں بہت، تو کس کو کس میں بند کرنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جملہ زندہ چونکہ در زندہ شود، متقی و زاہد و حق خان شود، طفل نادا کو کرے مکتب میں بند، چھوٹے بچے کو لا کے بند کہاں کرتے اسکول میں، عالم و دانا ہو تا اور ہوش مند، کیوں کرتے ہیں بند، تاکہ وہ عالم بنے حافظ بنے ہوش مند بنے، اس کو لا کے مکتب میں بند کرتے، قید آب و گل میں آدم کو کیا، آدم علیہ السلام کو بند کیا مٹی میں اللہ تعالیٰ نے، جوہر انسان جب ظاہر ہوا،
نطفہ زندہ رحم میں جب ہو بند، جب بچے دانی میں نطفہ بند ہوتا ہے، شکل انسان تب ہو خوب اور دل پسند، بند ہو قطرہ صدف میں چند گاہ، پانی کا قطرہ سیپی میں جب بند ہوتا ہے تو اسے کیا بن جاتا ہے؟ موتی بن جاتا ہے، بند ہو قطرہ صدف میں چند گاہ، تب وہ موتی ہووے باخوبی جاہ، کان میں جب قید ہووے زر وسیع، سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں مائن ہوتی ہیں، کان میں جب قید ہووے زر وسیم، پابے جب قیمت گراں رونق عظیم، تخم کو ڈالے زمین کی قید میں، بیج کو آپ زمین کی قید میں ڈالو، تخم کو ڈالیں زمین کی قید میں تاکہ اس سے پھول پھل حاصل کریں، نفس سخت زنجیر تقوی میں ہو قید، نفس کو آپ قید کریں کس میں؟ تقوی کی زنجیر میں، نفس سگ، سگ مانے کتا، نفس کا کتا تقوی کی زنجیر میں بند کرو، قید میں بند کرو، نفس سگ زنجیر تقوی میں ہو قید، آہوے عرفان کو جب کرتا ہے قید، معرفت کے آہو، آہو کہتے ہیں ہرنوں کو، معرفت کے ہرن جو ہے نا وہ آتے ہیں اس کے پاس، حرص جو قید قناعت میں ہو بند، حرص کو بند کرو قناعت کے اندر، ہو غنا قلبی وہی اے ارجمن، تو غنا قلبی کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہی حاصل ہوتا ہے، تما کو محو توکل کر شتاب، تما لالچ کو توکل کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، تا یحب اللہ کا پاوے خطاب، تو اس سے پھر یحب اللہ کا خطاب مل جاتا ہے، بخل کو اندر سخاوت کے چھپا، بخل کسی کی طبیعت میں ہے تو اس کو چھپا دو، اس کو بند کر دو کس میں؟ سخاوت کے اندر، بخل کو اندر سخاوت کے چھپا، تا حبیب اللہ ہو تو برملا، بولنے کو بند چپ رہنے میں کر، بولنے کو بند چپ رہنے میں کر، چپ رہ کے بولنے کو بند کرو اندر، بولنے کو بند چپ رہنے میں کر، ہم کلام حق سے ہو تو تا اے پیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں پھر آنے لگتی ہیں بندے کے پاس، حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں، بند یا بند یاد مرگ میں کر طول عمل، طول عمل کو بند کرو موت کی یاد میں، لمبی لمبی آرزوؤں کو بند کرو کس میں؟ مر جانا ہے، تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جانا ہے، کیا رہنے والا ہے، بند یاد مرگ میں کر طول عمل، تا رہے ایک دم نہ تو بے نیک عمل، تاکہ تم بالکل بے نیک عمل، بغیر نیک عمل کے رہنے جاؤ، حکم میں حق کے چھپا تو عجب کو، ظاہر و باطن تیرا تا ایک ہو، کر توازو میں تکبر کو تو بند، توازو میں تکبر کو بند کرو، تا کرے حق مرتبہ تیرا بلند، کر ریا کو محو تو اخلاص میں، ریا کو اخلاص میں بند کرو، تا ہو حق کے بندگانے خاص میں، عشق حق میں بند کر تو حب غیر، غیر کی محبت کو حق کی محبت میں بند کرو، اللہ کی محبت میں، عشق حق میں بند کر تو حب غیر، تا ہو باغ وصل حق میں تجھ کو سیر، کر صفات حق میں کم اپنے صفات، کر صفات حق میں گم اپنے صفات، اپنی صفات کو صفات حق میں گم کرو، تخلقو باخلاق اللہ، اللہ کی جو اخلاق ہیں وہ اختیار کرو، حدیث میں آتا ہے، ماں سوا سے پاوے تو تاکہ نجات، کر خودی کو تو خدا میں محو نیک، تاکہ معلوم ہو جز ذات، معلوم ہو نہیں جز ذات ایک، تم اپنی خودی کو خدا میں محو کر دو، اپنی عنایت کو، اپنی مرضی کو، اپنی رائے کو ختم کرو، تاکہ پتا چلے کہ ایک ہی ہے سوچنے بولنے والا، اس لیے درویش فقرا ہوش مند، چلے عزلت میں ہوئے آپ بند، اس لیے فقرا اور درویش اور صوفی لوگ پہلے اپنے آپ کو بند کرتے تھے اور چلا کشی کرتے تھے، وہ چالیس چالیس دن کے لیے چلے گئے، چار چار مہینے کے لیے، چھ چھ مہینے کے لیے، پہلے چلے کاٹے جاتے تھے، پہلے چلے پہلے کی حالت کے اعتبار سے تھے، آج کے چلے آج کی حالتوں کے اعتبار سے، آج بھی ہیں چلے چار مہینے، اس لیے درویش فقرا ہوش مند، چلا عزلت میں ہوئے آپ بند، تاکہ ہو ان کو وہیں قید نکول، گوہر مقصود زر مقصد حصول، اس کے مالک نے بھی اس امید میں، وہ بات چل بیچ میں چل پڑی تھی نصیحت کی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کو جو ہے نا بند کیا ہوا تھا قید خانے کے اندر، اس میں پاگل خانے میں، کہ اس کے مالک نے بھی اس امید میں اس کنیزک کو کیا ہے قید میں، بند کر کے تا کریں اس کا علاج، تا سے حد پر ہووے تک اس کا مزاج، ہووے شاید عقل و ہوش اس کا بجا، تا نفالے اس سے وہ بے انتہا، جو یہ داروغا سے لونڈی نے سنا، اس لڑکی نے جب یہ داروغا کو رپورٹ دیتے ہوئے سنا ان کو کہ داروغا یہ رپورٹ دے رہا ہے، رو پڑی ایک بار اور سر کو دھنا، دردناک کھینچ کر دل سے آہ، بولی میں ہوں اے عزیز و بے گناہ، یہ بات نہیں ہے میں پاگل نہیں ہوں، بولی میں ہوں اے عزیز و بے گناہ، اے مسلمانوں نہیں مجنون میں، اپنے دل بھر کیوں ہوں پر مفتون، اپنے دل بھر کیوں ہوں پر مفتون میں، جو میرا محبوب ہے اس پر میں فدا ضرور ہوں، مگر میں مجنون نہیں ہوں. سمجھو تم موسیٰ کا چروالا مجھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چرواہے کا قصہ ہے نا مشہور مشہور. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چرواہا جو ہے بکریاں چرا رہا تھا، آگے ہے وہ قصہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس کے قریب دیکھا تو وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو کہاں ہے، تو میرے کو کیوں نہیں دکھتا، تو مجھے کیوں نہیں ملتا، پتہ نہیں تو کیسا ہے، تو کھایا یا نہیں پیا، کھایا پیا نہیں، اگر تو نہیں کھایا تو تیرے کو کھانا پکا کے کھلاؤں گا، اگر تجھے پیاس لگی ہے تو پانی پلاؤں گا، تیرے سر میں کسی نے کنگھی کی نہیں کی، اگر کنگھی نہیں کی ہے تو میں کنگھی کروں گا، اگر اس میں جمعے پڑ گئی ہیں تو میں جمعے نکالوں گا، تو کہاں ہے، تو کیوں ہے، ایسی بے چرائی کی باتیں کر. موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، وہ اس کو زور سے جھڑکا، بدتمیز کہے گا اللہ کو ایسا سمجھتا ہے، یہ بھید بھی اللہ کے ساتھ، یہ کفر کی باتیں. بس یہ جو سنا تو چیخیں مارنے لگا، رونے لگا، بھاگ گیا. وہی آ گئی، تو برائے وصل کردن آمدی، اس کو مولانا روم نے فارسی میں پڑھا ہے، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. مولا موسیٰ تم نے یہ کیا کر دیا، تم ملانے کے لیے آئے ہیں کہ ملے ہوئے کو توڑانے کے لیے آئے ہیں؟ وہ اپنی عقل کے اعتبار سے میرے سے محبت کی باتیں کر رہا تھا اور تم نے اپنی شریعت چلا دی وہاں پہ، اس کی حالت کو نہیں دیکھی. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. وہ قصہ ہے پورا، آگے اسی قصے کو بیان کریں گے پھر یہ. تو وہ بولی کہ اپنے دل بھر کیوں ہوں پر مفتون میں، سمجھو تم موسیٰ کا چروالا مجھے، جس کے دل سے بے خبر موسیٰ رہے، سن کے اس سے ظاہری بےہود قال، ظاہری طور پر بےہودہ قال باتیں تھی اس کی، ہو گئے غصہ نہ دیکھا دل کا حال، یوں ہی مجھ کو بھی دیوانی جان کر کر دیا قید اور نلی دل کی خبر. مجھے دیوانی جان کر قید کر دیا ہے، دل کی خبر نہیں لی. بس وقت ہو گیا، باقی پھر بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ محبت کا چسکا لگا دیجئے آپ کی، آپ کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی یاد کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کے کلام پاک کو پڑھنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. اے کریم آقا، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، دین کی محنت کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دین کا علم زندہ فرما دیجئے، اے اللہ دین کا ماحول عام فرما دیجئے، دین پر چلا دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اپنے کرم سے ہمیں دے دیجئے. دنیا میں بھی اے اللہ ہر ہر عقبہ اور گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، تائید غیبی کو شامل حال فرمائیے، قدم قدم پر بھرپور مدد فرمائیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھلا فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، بالخصوص ہمارے حالات ظاہری و باطنی کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے حالات دنیاوی اور دینی کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے حالات مادی اور روحانی کو صحیح فرما دیجئے. اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا، فوافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.